ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار او کما قال علیہ الصلات والسلام۔ میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی یہ مجلس ابھی ہمارے جس عزیز نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی تھی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے استاد، اپنے اولیاء، اپنے بہی خواہوں اور اہل خاندان اور مربیوں کے سامنے سنائے اور اس طرح اس کا اعزاز ہو۔ جو مقصد تھا اس مجلس کے انعقاد کا وہ بحمد اللہ بحسن وجوب حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر دو چار باتیں مجلس کی مناسبت سے عرض کی جاتی ہیں اور دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس سے پہلے تین اور کتابیں نازل ہو چکی تھیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور ان کے علاوہ کچھ صحیفے بھی تھے جو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اگلی کتابوں کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی حفاظت کا کام خود ان امتوں کو اور ان افراد کو جن کو یہ کتابیں دی گئی تھی سونپا گیا تھا. بمستوفیلو من کتاب اللہ، قرآن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کام جیسا کہ اس کو، اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو جیسا کہ ادا کرنا چاہیے نہیں ادا کر پائے، بلکہ انہوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے تحریف یعنی رد و بدل کر دیا، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ قرآن یہ آخری وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ذمہ لیا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن پاک جو ایک نصیحت کی کتاب ہے، ذکر کہتے ہیں ایسی کتاب جس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں، تو ہم نے اس نصیحت کی کتاب قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی، اور اللہ نے جس کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام قدرتی طور پر قائم کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں اور ہر خطہ ارض میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کی حفاظت اور خدمت کے لیے وقف کیا. قرآن کے سب سے پہلے حافظ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. حضرت جبریل جب قرآن لے کر نازل ہوتے تھے تو شروع میں صورت حال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، حضرت جبریل جب قرآن کی آیات بطور وحی کے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور اس کا القاء فرماتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو محفوظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو پڑھتے تھے. ایک طرف حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان آیات کو اور ان کلمات کو پڑھتے تھے، اور اس لیے پڑھتے تھے تاکہ آپ بھول نہ جائیں، آپ کو یاد رہے. وہ آپ پر ایک فکر دامنگیر تھا کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اللہ کی یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور مجھے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، کہیں میں اس کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے بھول نہ جاؤں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو محفوظ اور یاد کرنے کی غرض سے حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی خود بھی اس کو پڑھتے جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بڑی زحمت ہوتی تھی. اس لیے کہ ایک طرف تو حضرت جبریل قرآن کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو یاد کرنے کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی جلدی جلدی اس کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ قرآن ایک بھاری کلام تھا, اللہ کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا تھا, تو اس کے نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی مشقت اور تکلیف محسوس فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے اوپر معنوی بھی اور حسی اور گویا مادی اعتبار سے بھی آپ پر ایک بوجھ کا احساس ہوتا تھا. خود قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کلام ثقیل سے تعبیر کیا ہے, سورہ مزمل میں ہے, باری تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کیا کرنے والے ہیں. قرآن کو قول ثقیل سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا, تو یہ بھاری ہونا معنوی اعتبار سے بھی تھا اور حسی اعتبار سے بھی تھا, اور حسی اعتبار سے اس کے بھاری ہونے کا اثر یہ تھا کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے, بلکہ آپ تو محسوس کرتے ہی تھے لیکن اگر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے اس دوران اگر لگنے کی نوبت آئی تو اس پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا. کبھی جب آپ اپنی اونٹنی قصوا جو بڑی تیز رفتار اور بڑی قوت والی توانا اونٹنی تھی اس کے اوپر سوار ہوتے اور اسی حالت میں وہی نازل ہوتی تھی تو وہی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیتی تھی وہی کے بوجھ سے, حالانکہ وہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہوتی تھی. صرف اتنا تھا کہ آپ اس وقت اس اونٹنی پر سوار تھے تو گویا اس بوجھ کا اثر اونٹنی کو اتنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی. بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک موقع سے چند آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ان کو لکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا سامان قلم دوات وغیرہ لے کر بلوایا اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے. آپ کا پیر مبارک جو ہے حضرت زید بن ثابت کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ نے کہا لکھو, لکھوانا شروع کیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین, اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ اور جو اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور جب یہ آیت آپ نے سنائی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ اور حضرت زید سے فرمائے لکھو, تو اس وقت اس مجلس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو اندھے اور نابینا تھے, اور اندھے اور نابینا ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی جہاد میں شرکت کی نوبت نہیں آتی تھی. تو یہ آیت سن کر ان کو اپنے دل میں ایک احساس ہوا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اور میں تو اندھا ہوں, اپنے اندھاوے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا. تو حضرت زید فرماتے ہیں اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت شروع ہو گئی. بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آتی تھی, اور سخت گرمی کے اندر سخت سردی میں بھی آپ کے اوپر سے پیشانی پر سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکا کرتے تھے. کہا وہی کیفیت شروع ہو گئی, تھوڑی دیر رہی اور وہ کیفیت دور ہوئی اور اس میں کلمہ نازل ہوا غیر اولی الضرر, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو معذور لوگ ہیں وہ البتہ اس حکم سے مستثنا ہے, وہ اس میں داخل نہیں ہے. گویا اس جملے کے ذریعے سے, اس کلمے کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. بہرحال جس وقت یہ کلمہ نازل ہوا, حالانکہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے غیر اولی الضرر, لیکن حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر پڑا اور میں نے اتنا زیادہ بوجھ محسوس کیا, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری ران چور چور ہو جائے گی. تو معلوم ہوا اتنا ثقیل کلام ہوتا تھا, نازل ہو رہا ہوتا تھا. اور ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے اپنی زبان سے بھی ادا کرتے جاتے تھے, جلدی جلدی پڑھتے جاتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری ڈبل تکلیف ہوتی تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطمینان دلایا گیا. سورہ قیامہ کی آیت نازل ہوئی, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ, اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ قرآن کو یاد رکھ لیں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعَهُ, اس قرآن کو آپ کے سینے کے اندر جمع اور محفوظ کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے ادا کروا دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو وحی کے نازل ہوتے وقت خود جلدی جلدی پڑھتے تھے وہ بند کر دیا, بلکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ جب مکمل ہو جاتا تھا تو جو کچھ آیت نازل ہوئی ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سب سے پہلے حافظ, بلکہ بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برقدہ کہ خود باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو حافظ سے تعبیر کیا کسی آیت میں, انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم اس کے حافظ ہیں. گویا یہ شاہی لقب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. جب کوئی بچہ قرآن پاک کو محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب جو ہے اس کو دیا جاتا ہے حافظ کا, یہ تو اصل اللہ کا لقب ہے. بہرحال یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اور وہ اس طرح حفاظت فرمائی کہ اللہ نے اس کے لیے پورے ایک جماعت کو ایک بڑے گویا تعداد میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو انہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا. ایسے اساتذہ جو دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں, پڑھاتے ہیں بچوں کو, اور ایسے طلبہ جو قرآن پاک کو 24 گھنٹہ یاد کر کے محفوظ کرتے رہتے ہیں. گویا قدرت کی طرف سے ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس کے نتیجے میں قرآن کے حفاظ سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ اپنے اسی وعدے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس عزیز نے اللہ کے اسی نظام کا ایک حصہ بنتے ہوئے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر ڈالا. یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو آپ پڑھتے ہیں نا, اس کے کتنے 950 صفحات ہیں. آپ گجراتی کی کوئی کتاب 900 کی نہیں, 9 صفحے کی 9 پیج کی لے کر کے دے دو نا بچے کو اور وہ یاد کر کے بتاوے, تو یہ اس کے کوئی قوت حافظہ اور یاد شکتی کا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب کیا اور ان کے لیے اس کا یاد کرنا آسان تھا. کیا قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, کوئی ہے جو اس کو یاد کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ نے تو اس کام کو آسان کیا, کون ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. بڑے مختصر اور تھوڑے سے وقت میں ہمارے بچے اتنی ضخیم اور موٹی کتاب کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر اسی عربی لہجے میں اس کو پڑھتے بھی ہیں, یہ بھی کمال کی بات ہے. ورنہ قرآن تو عربی زبان کی کتاب ہے اور ان بچوں کی مادری زبان تو گجراتی ہے, اور گجراتی مادری زبان والے کو گویا دوسری زبان کا کوئی جملہ کوئی کتاب بتائی جائے تو کیسے یاد کرے گا؟ ہم بڑے ہو گئے, ہم کو کوئی انگریزی اگر ہم نہیں جانتے, انگریزی کا کوئی جملہ ایک واقعہ دیا جائے تو اس کو یاد کرتے ہوئے کتنے دن لگیں گے؟ اور پھر یاد کرنے کے بعد بھی جب اس کو بولیں گے تو انگریز لوگ جس ٹون میں اور جس لہجے میں بولتے ہیں اس میں تو ہم بول بھی نہیں پائیں گے, لیکن یہ بچے قرآن کو عربی لہجے ہی میں ادا بھی کرتے ہیں. یہ دراصل قرآن ہی کا معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اسی کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے آسان کر دی گئی. یہ ان بچوں کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ چیزیں ان کو عطا فرمائی. گویا اللہ ان بچوں کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کا کام لے کر ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ورنہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کی کیا حیثیت تھی کہ وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی حفاظت کرتے؟ ان بچوں پر ان کے ماں باپ کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے سلسلے میں بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر میں اگر ان کے گھر میں کوئی قیمتی سونے کا زیور ہو یا کوئی اور قیمتی مال ہو تو کیا گھر کے لوگ اس بچے کے حوالے کریں گے یا حفاظت کے لیے؟ پتہ نہیں کہاں یہ گم گم کر دے گا, کوئی اس کو دھوکہ دے کر لے جائے گا گھر کے لوگ. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں گھر والے کہیں کسی پروگرام میں جا رہے ہوں اور بچے کو اس کے مدرسے کی وجہ سے اسکول کی وجہ سے ساتھ نہ لے جائیں تو گھر کی چابی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ پڑوسی کو دیں گے کہ بھائی تم رکھو, یہ جب آوے تو کھول دینا, جاوے تو بند کر دینا. وہ گھر کی چابی کی حفاظت کے معاملے میں بھی گھر کے لوگ اس پر بچوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی بچوں سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے, اور اپنے اسی وعدے کے ماتحت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام قدرتی طور پر دنیا کے اندر قائم کیا. دنیا کے ہر خطے میں, یہ آپ کا دنیا بھی ایک کونے میں پڑا ہوا چھوٹا سا گاؤں ہے نا, کون جانتا ہے؟ ہم نے بھی کبھی نام سنا تھا, آج پہلی مرتبہ یہاں آئے, لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی حفاظت کا ایک نظام قائم کر دیا, درجہ حفظ یہاں بھی شروع کرا دیا اور یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, اور بچے بھی شروع کریں گے. گویا اللہ کے یہاں اللہ کے نقشے میں دنیا میں بھی آ گیا قائم ہے حفاظت قرآن کے ایک مرکز کی حیثیت سے. جیسے کہ کہیں پہلے کسی جگہ ہوائی اڈا بننا ہو نا, بھائی سورت میں ہوائی جہاز اترنے والا ہے تو گویا ہندوستان کے ہوائی جہاز کا جو نقشہ ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ آیا. تو گویا اللہ تعالیٰ کے نظام میں پورے عالم کے اندر قرآن کی حفاظت کے جو مراکز ہیں سینٹر, ان سینٹروں میں ایک چھوٹا سا سینٹر کیا ہے, یہ دنیاوی بھی بن گیا کہ ہاں اب یہ سلسلہ اللہ نے شروع کرا دیا. واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی کے لوگ بڑے جو ہے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اور اس مقصد کے لیے ان کی بستی کو کیا کر لیا, چن لیا. تو اب میں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سینٹر یہاں قائم کر ہی دیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں ڈال کر کے اس سے کیا کریں, فائدہ اٹھائیں. ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے, ابھی میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھی تھی اور سب کا ترجمہ کرنا تو مشکل ہے, ایک حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ القرآن فاستزاره فأحل حلاله وأحل حرم حرامه, جس نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا, یعنی اس پر عمل کیا. سمجھے کا مطلب یہ کیا ہے, اس کو عمل کا اہتمام کیا, ادخلہ اللہ الجنت, اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور پھر آگے ایک بات اور فرمائی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلٌّ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے سلسلے میں جن کے لیے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی. بھائی جو آدمی اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن گیا ہو نا, قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا, کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, کہ جو آدمی مجرم اور اپنے جرم کی وجہ سے جہنم کا حقدار بن چکا ہے, وہ تمنا کرے گا کہ آج ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو بنیے وہ اپنی بیوی کو وہ اور بھائی کو اور اپنے خاندان کو اور ساری دنیا کو کیا اپنے فدیہ کے طور پر دے دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا, لیکن ایک قرآن حفظ کر کے اس پر عمل کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار رہیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو جہنم کی آگ سے کیا کرے گا, نکالے گا, بچائے گا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی اب تمام خاندان والے پورے دنیاوی کے تمام گھرانے جائزہ لے لیں کہ بھائی ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں کتنے آدمی ہیں, ہر 10 آدمی کے اوپر ایک آدمی کم سے کم کیا ہونا چاہیے, حافظ. 10 آدمی ڈیڑھ ایک حافظ ہونا چاہیے. اگر کسی فیملی میں 10 سے زیادہ ہیں اور 20 کے اندر ہیں تو 2, اور کسی فیملی میں 20 کے اوپر ہیں اور 30 کے اندر ہیں تو 3. وہ ہر فیملی حساب جوڑ لے کہ 10 کے اوپر ایک حافظ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے, اور اگر اس سے زیادہ ہو تو نور نران ہو, بڑی سعادت کی بات ہے. تو بہت سستا سودا ہے بھائی, یہ تو ہم نے ابھی ہمیں آخرت کی چیزوں کا احساس نہیں ہے, وہ تو جب وہاں جائیں گے اور وہاں اس کا فائدہ نظر آئے گا تب پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ضروری موقع دیا ہے, آپ کے یہاں یہ درجہ حفظ کا درجہ اسٹارٹ ہوا ہے, تب آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے, پہلے تو بھائی آپ کو حافظ بنانا ہوتا تھا تو بھیجنا پڑتا ہے, بڑودا بھیجو دارالعلوم کے اندر, وہاں بھروچ بھیجو, کنتھاریا بھیجو, فلاں جگہ بھیجو, جمبو سر بھیجو, لیکن اب تو گھر بیٹھے آپ یہ دولت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر حاصل نہ کریں تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے چاہیے کہ آپ میں سے ہر گھرانہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے گھر کی اولاد کو قرآن کے حفظ کی دولت سے مالا مال کرائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتیں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ اس بچے کو جس نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی بے انتہا قبول فرما جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا قرآنی علم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما اور رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما ہمیں ہمارے تمام متعلقین کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامایا امان نصیب فرما, پر سراج پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر قبول اولی نصیب فرما. اللہ کو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو ولی فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہے, اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کئی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے قرب و جواد دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ تیرے ہاتھ سامنے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے. اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اور ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.